خدا کا شکر بجا لاتے ہیں، خدا نے ہمیں دین کی توفیق دی ہے، قرآن کریم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رہنمائی نصیب فرمائی ہے، اور فخر ہے، عزت ہے اس میں کہ اس نے ہمیں امام حسین کا چاہنے والا قرار دیا، اس پر شہزاد پر بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ آپ اللہ کی امانت کو ایک طرف سے لے رہے ہیں اور دوسری نسلوں کے حوالے کریں۔ اگر خدا تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ سید الشہداء کا نام قیامت تک زمین پہ باقی رہے گا، تو آپ اس وعدے کے سلسلے میں ایک حصہ بنے، یہ خدا کی بڑی نعمت ہے۔ خدا اپنے دین کے ابلاغ میں، خدا اپنے محبوب نبی کے، محبوب نواسے کے پیغام کو باقی رکھنے میں آپ کو اور ہمیں استعمال کرنا، یہ خدا کی طرف سے دی ہوئی بہت بڑی عزت ہے۔ خدا کی دی ہوئی اس عزت کا شکر بجا لانے کے لیے، ان کے راستے پر چلنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، اور ان کے فرزند کی نصرت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ پروردگار عالم نے انسان کو ان تمام جسمانی طاقتوں سے نوازا ہے جو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ضروری تھیں۔ انسان کے اندر وہ جسمانی طاقتیں شاید بہت سارے جانوروں سے کم ہیں، لیکن ایک صلاحیت خدا تعالیٰ نے انسان کو ایسی دی جس نے انسان کو دوسرے تمام مخلوقات کے اوپر برتری دے دی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری، جیسے کہ میں اس کو کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے، کہ ہماری کوئی بھی جسمانی صلاحیت جانوروں سے بہتر نہیں ہے، کسی کوئی بھی جسمانی صلاحیت اگر آپ جانوروں سے مقایسے میں لیں تو ہم جانوروں سے بہتر نہیں تھے، لیکن بہرحال اس نظام کے اندر انسان کے پاس وہ کون سی ترکیب تھی کہ دوسرے جانور یہ نہیں کر سکے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر تدبیر، عقل کا استعمال تھا۔ یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ بعض جانور اپنی زندگی میں وہ کام کرتے ہیں جو ہم لوگ آج سے 100 سال پہلے تک بھی نہیں کر سکتے تھے، اور وہ کروڑوں سال سے کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ عقل کا غیر ارادی استعمال ان کے اندر کچھ ایسا تھا جو ہم سے بہتر تھا، غیر ارادی استعمال۔ عقل کا ارادے کے ساتھ استعمال وہ انسان کے اندر ہے، یہ ان کے اندر نہیں ہے۔ وہ بہت سارے کام پیچیدہ کر رہے ہیں۔ کچھ جانور ایسے ہیں پانی میں رہنے والے جو چھوٹے موٹے ڈیمز بناتے ہیں، درختوں کو کاٹ کاٹ کے ڈیمز بناتے ہیں، اور ان کے ڈیمز بہت کمپلیکیٹڈ ڈیم ہیں، آسان نہیں ہیں۔ یعنی آج سے 100-200 سال پہلے کا انسان بھی وہ نہیں کر سکتا تھا جو جانور کر رہے تھے، یا مثال کے طور پر جو شہد کی مکھیاں کرتی ہیں، یہ اتنا کمپلیکیٹڈ کام ہے، یہ انسان کے بس کا نہیں ہے جو وہ کر رہی ہیں۔ تو غیر ارادی استعمال تو ان کے پاس تھا، لیکن ارادے کا استعمال نہیں تھا۔ اور وہ ارادے کا استعمال ایک اور ہمیں ٹرمنالوجیز تک لے کے آتا ہے، اور وہ ہے ہدف، مقصد۔ انسان کے اندر مقصدیت ہے، اور انسان کی قیمت اس مقصد سے بنتی ہے۔ وہ چاہے تو اپنے مقصد کو بلند کرے اور اپنی قیمت بڑھا لے، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر اس مقصد کو بلند نہ کر سکے، پست ہدف ہو، پھر ختم ہو جائے، پھر اس کی قیمت نہیں بنے گی۔ جس طرح انسانوں کے ساتھ ایسا ہے، معاشروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ پہلے ایک انسان کی مثال عرض کرتے ہیں، پھر ایک معاشرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک انسان میں شمشیر چلانے کی طاقت ہو، یا آج کے دور میں مثال کے طور پر وہ اسلحہ استعمال کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، تو دو انسان اگر ایک جیسا اسلحہ استعمال کرتے ہوں، شمشیر یا بندوق کوئی بھی، دونوں کا ہدف مختلف ہو، تو قیمت مختلف ہوئی یا نہیں ہوئی؟ قیمت مختلف ہو جائے گی۔ ایک بہت عجیب روایت موجود ہے، شاید کچھ روایتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم طالب علم پڑھتے ہیں اور یہ طے کر لیتے ہیں یہ پبلک کو بتانے کی نہیں ہے، ہم لوگ خود کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اس سے کنفیوژن بڑھے گی اور کچھ اور ہو جائے گا، تو ہم دیکھتے ہیں نہیں یہ روایت بولنے کی نہیں ہے، اس میں کام خراب ہو جائے گا۔ تو کچھ جگہوں کے اوپر دیکھتے ہیں کہ نہیں بتانے کی تو ہے، لیکن خدا نہ کرے ڈس اپوائنٹمنٹ نہ آ جائے لوگوں کے اندر، نا امیدی نہ آ جائے، بہت چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات ہمارے جیسے بولنے والے کوئی ایک چیز بول دیتے ہیں پھر وہ وائرل ہو جاتی ہے اور پھر اس کو خوب دعائیں پڑھ رہی ہوتی ہیں تم نے کیا بول دیا. بعض اوقات وہ روایت میں ہوتا ہے, بولنے کا نہیں ہوتا یا اس انداز میں بولنے کا نہیں ہوتا جس کو وہ بول بیٹھتے ہیں, تو بعض اوقات مشکل بن جاتی ہے. تو بہرحال اس قسم کی ایک روایت ہے, اتنی سنگین نہیں ہے جتنا میں نے مقدمہ بنا دیا ہے, اس سے ہلکی ہے. تو اچھا میں جب بھی یہ منظر دیکھتا ہوں, جب آپ لوگ اندر آئیں نا تو یہ سوچیے گا کہ کیمرے کے سامنے نہ ٹہلیں. یہ جو کیمرے ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں بیچارے بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں, کوئی کیمرے کے سامنے آتا ہے نا تو ان کو بہت, مجھے بھی الجھن ہوتی ہے, کیونکہ جو اب جو دیکھنے والا ہوگا نا وہ کسی کی بدھی دیکھے گا, کسی کی کمر دیکھے گا, یہ دوسرے کا خیال رکھیں. بہت سارے لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں بعد میں بیچارے کروڑے ہوتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے روایت میں اس طرح سے تھا کہ کوئی آدمی کسی جنگ کے اندر بہت اچھی جنگ کر رہا تھا, بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا تھا اور دشمن کے لیے اس نے سخت کیا ہوا تھا کام کو, تو کوئی دیکھنے والا دیکھتا ہے کہتا ہے کتنا بڑا مجاہد ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, تعریفیں کرتا ہے, تو اللہ کے رسول سنتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نہیں یہ شہید حمار ہے, گدھے کا شہید ہے, گدھے کا شہید ہے. تو وہ جو سنتا ہے, جو لوگ تعریف کر رہے تھے ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کے رسول نے بڑی اچھی بات کہی, یہ اتنا کفار پہ حملہ کر رہا ہے اور اللہ کے رسول نے کہا گدھے کا شہید ہے, تو کہتا ہے میں اس کو فالو کرتا ہوں, دیکھتا ہوں معاملہ کیا ہے. تو وہ تھوڑا سا ہمت دکھاتا ہے, وہ بہت تیزی سے حملہ کرتا ہوا آگے جا رہا تھا تو اس کے ساتھ چلنا مشکل تھا, لیکن یہ ہمت دکھاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے, تو کہیں پہ جا کر بدقسمتی سے یا کہیے وہ جو بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہا تھا وہ دشمن کی زد میں آ جاتا, وہ زمین پہ گر جاتا, زمین پہ گرتا ہے مرنے لگتا ہے, تو یہ نزدیک جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم بہت بہادری دکھا رہے تھے, کیوں کر رہے تھے اتنا, دیکھو مر گئے. کہنے لگا یہ دشمن اس فلاں آدمی کا نام لیتا ہے, اس کا گدھا مجھے بہت عرصے سے پسند تھا, میں انتظار کر رہا تھا کبھی میدان میں لائے تو میں اس کا پکڑ لوں گا. اس کو اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ شہید حمار ہے, یہ شہید راہ خدا نہیں ہے, یہ گدھے کے لیے شہید ہو گیا. نیت یہ کرتی ہے انسان کے ساتھ, اگر ہدف بڑا نہ ہو یہ ہو جاتا ہے. ہدف بڑا رکھنا چاہیے, بڑے ہدف کا مطلب کیا ہے, امپائر اسٹیٹ بلڈنگ بنا نہیں, اللہ کے لیے کرنا. اہل بیت نے کتنی دفعہ فرمایا, فرمایا چھوٹا سا کام بھی جو خدا کے لیے ہو اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. بڑے ہدف کا مطلب کیا ہے, میں اپنے لیے کروں, اپنی اولاد کے لیے کروں, اپنے خاندان کے لیے کروں, یہ چھوٹی باتیں, چھوٹے کام نہیں کروں. یہ بھی کرنا چاہیے, واجب ہے بچوں کو اچھی زندگی دینا, البتہ سب چیزیں ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے. اچھی زندگی کا مطلب کیا ہے, اچھی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر پیسہ زیادہ ہو, جس کے اندر ریسورسز زیادہ ہو, نہیں, اچھی زندگی وہ ہے جس کے اندر سکون زیادہ ہو. سکون بھر لو پورے گھر کو سامان سے, سکون نہیں ہے, خوشی نہیں, کیا فائدہ, نفرتیں لے کے بیٹھے ہوئے نعوذ باللہ تعالیٰ, تو گھروں کو بھرنے سے کیا فائدہ ہوگا. دولت کے انبار لگا لو, خوشیاں نہیں ہیں, محبت نہیں ہے. اچھی زندگی کا مطلب یہ ہے, میں کہہ رہا ہوں اس کو بھی کوئی ہدف بنائے, یہ بھی ہدف اچھا نہیں ہے. کیوں, چھوٹا سا ہدف. ایک دفعہ ایک آدمی مجھے ایک دفعہ کسی جہاز میں ملا, میں جا رہا تھا ناروے, تو ناروے کی آبادی چھوٹی سی ہے, ہمارے کراچی کا تو خیال میں فیڈرل بے ایریا گلشن ایک بار ملا کے ہوگا شاید, پورے ملک اتنا ہے. تو وہ میرے ساتھ ایک بندہ تھا, وہ ناروے کا ہی تھا, تو میں نے اسے کہا تمہارا ملک اچھا ہے, آٹھ سال سے بیسٹ لائف اسٹائل کے اوپر ہے, لیونگ اسٹینڈرڈس اس کے بہت اچھے ہیں. تو اس نے کہا کتنے لوگ ہیں ہم لوگ, اتنے سے لوگ, اتنے سے لوگوں نے اگر اچھا بنا بھی دیا تو کیا ہوگا, اس نے اپنے ملک کے لیے کہا. بات صحیح کہی اس, البتہ جو اچھا کام ہے وہ اچھا کام ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے, علیحدہ معاملہ ہے, لیکن اپنے گھر کو اچھا کر لو. چار بندے, چھ بندے, کیا تیر مار رہے ہیں, کیا کیے اس, ہاں یہ بتاؤ دوسروں کے لیے کیا کیا, کتنے لوگوں کی زندگی میں کوئی پازیٹیو چینج لے کر آئے, یہ بات ہے. تو لوگوں کی زندگیوں کو بدلو. دیکھو اس اعتبار سے دیکھیں امام خمینی کی زندگی کتنی بابرکت زندگی, اللہ اکبر, انسان رشک کرتا ہے, واقعا رشک کرتا ہے, کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کو مقصد دے دیا ہوگا. ان کی روح کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد والے محمد
صلی اللہ
انسان کی زندگی کا ہدف بڑا ہونا چاہیے، خدا کے لیے ہونا چاہیے، بندوں کی خدمت کے لیے ہونا چاہیے اور دیر پا ہونا چاہیے، دیر پا۔ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، ہم بہت بڑا ایک کام کرتے ہیں، کیا کیا، 30,000 لوگوں کو کھانا کھلا دیا، چلو ٹھیک ہے، ایڈورٹائزمنٹ بڑی ہو گئی، پوری دنیا میں پوسٹر لگ گئے، ٹیلی ویژنس کی کوریج ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کیا کیا آپ نے، 30,000 لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اچھا، ان میں 30,000 لوگوں میں سے جو واقع حقدار تھے کھانا کھانے کے وہ کتنے تھے، ایک بات۔ دوسری بات، 30,000 لوگوں کو کھانا کھلا دیا، کتنی دیر بعد دوبارہ کھانا چاہیے، 4 گھنٹے بعد، 5 گھنٹے بعد، یہ کون سا کام کیا؟ ایسا کام کرو جس کا لمبی مدت کا اثر ہو۔ میں نہیں کہہ رہا کہ جو بھوکا مر رہا ہے اس کو میں کہوں گا میں 10 سال کے منصوبے کے بعد آؤں گا، وہ تو بھوکا بھی مر جائے گا بھائی، جو بھوکا مر رہا ہے اس کو تو فوراً کھلاؤ، وہ تو بات صحیح ہے، لیکن بعد میں آپ نے کام ہی یہی پکڑا ہوا ہے کہ صرف کھانا کھلانا ہے، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لمبی مدت کا سوچو، تھوڑا سا گہرائی میں جا کے سوچو۔ وہ جو ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی ایک نہر کو پانی بہہ رہا تھا، اس میں کسی کو لاش نظر آئی، وہ اترا نیچے لاش کو اٹھانے کے لیے کہ بھائی یہ کوئی لاش ہے، اس کو دفنانا چاہیے، اس نے لوگوں کو آواز دی کہ بھائی آؤ، اس طرح ایک بے آسرا لاش پڑی ہے، اس کو دفناتے ہیں۔ تو وہ اس کو دفنانے لگے، دیکھا پیچھے سے ایک اور لاش آ رہی ہے، اس نے دیکھا ایک نہیں ہے، لائن لگی ہوئی ہے، بہت آ رہے ہیں، تو اس نے پورے گاؤں کو بلایا کہ بھائی سب لوگ آؤ، یہ دیکھو یہاں پتہ نہیں کتنے لوگ مرے ہوئے ہیں، ان کی لاشیں آئے چلی جا رہی ہیں، سب اترو اس کو دفنانے کے لیے۔ تو جب وہ یہ کہہ رہا تھا تو کچھ لوگ نہیں رکے، کچھ جو گاؤں والے تھے وہ نہیں رکے، وہ اور آگے گئے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی تم لوگ کو شرم حیا نہیں ہے، اتنے لوگ مر رہے ہیں یہاں پہ، اس کو آؤ اٹھاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، تم لوگ یہ لاشیں اٹھاؤ، ہم پیچھے جا کر اس کو پکڑتے ہیں جو یہ بندے مار رہا ہے، یہ تو ہم ساری زندگی لاشیں اٹھاتے رہیں گے، کوئی تو جو پیچھے جا کر اس ظالم کو مارے جو اتنے مظلوموں کو مار رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کھانا کھلائے جاؤ، بھائی یہ تو پوچھو غربت آ کیوں رہی ہے، غربت لا کون رہا ہے، اس سے کون لڑے گا؟ انبیاء کرام علیہم السلام جو زمین پر آتے تھے اور تشریف لاتے تھے اور کہتے تھے کہ مثلا اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جائیے آپ فرعون کے سامنے کیونکہ اس نے بغاوت کی ہے۔ تو اللہ نے مثلا بنی اسرائیل کے بھوکوں کو کھانا کھلانے کو کیوں نہیں کہا، وہ بھی کھلاتے تھے، لیکن کہا اصل ٹاسک یہ ہے کہ فرعون کو روکو، یہ وہ جابر ہے کہ جو تمام لوگوں کو مظلوم بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ یا مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے بتوں کو توڑ دیا، سب سے پہلے کیوں بتوں کو توڑ دیا، کہا یہ بت پرستی کے نام پر لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے، لوگوں کو اگر آزاد کرنا ہے تو ان بتوں کو توڑنا پڑے گا۔ تو ہمیشہ جا کر بنیاد کو دیکھیں، بنیاد میں جو خرابی ہے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، اگر وہاں پہ میں نے اور آپ نے کام کر لیا تو باقی چھوٹی موٹی چیزیں جو سامنے آتی رہتی ہیں یہ خود بخود صحیح ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم سامنے لڑتے رہے تو پیچھے معاملہ خراب رہے گا۔ اب اس کو موضوع کے نزدیک لاتے ہیں، اور آج اس سلسلے کی یہاں پہ چونکہ آخری مجلس ہے اور اس کو اختتام پذیر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد، اللہ محمد وآل محمد۔ اور ہمارے پاس جو موضوع تھا وہ رسم و رواج، معاشرے کے رسم و رواج اور نصرت امام زمانہ علیہ السلام۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد، صلی اللہ علیہ محمد۔ اور یہ جو معاشرے کے رسم و رواج ہیں اور امام کی نصرت، تو بہت سارے ایسے رسم و رواج ہیں کہ جو بنیادی طور پر امام کی نصرت کے راستے میں رکاوٹ ہے، لیکن ہم نے عرض کیا ہر رسم و رواج لڑنے کا نہیں ہے، کچھ چیزیں صحیح ہیں، تقدس صحیح ہے، احترام صحیح ہے، فکری بنیاد بھی ہوتی ہے ہر رسم و رواج کے پیچھے، لیکن میں نے عرض کیا بعد اوقات رسم و رواج میں نفس پرستی آ جاتی ہے، جب نفس پرستی آ جاتی ہے تو پھر تمام فکری بنیادیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر وہ نفس پرستی میں آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن ٹکرائیں کیسے، ٹکرائیں رسم و رواج سے سامنے آ کے ٹکرانا وہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ رسم اور رواج دونوں الفاظ میں ایک لوگوں کا اٹیچمنٹ ہوتا ہے، تو آپ اگر اس سے ٹکرائیں گے آپ لوگوں کے اٹیچمنٹ سے ٹکرائیں گے، اور اس وقت پھر آپ کے لیے زندگی گزارنا آسان نہیں ہوگا، پھر کام بہت مشکل ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگ کیوں مخالفت کریں گے، مخالفت لینا تو اچھا ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن کام پروڈکٹیو بھی نہیں ہوگا، مخالفت ہی چلتی رہے گی، صحیح نہیں ہوگا. صحیح کرنے کے لیے کیا کریں؟ صحیح کرنے کے لیے دیکھیں پیچھے وہ کون سا پس منظر ہے جس میں اس غلط رسم نے جڑ پکڑی ہے. کوئی پس منظر ہوگا، کوئی جسے کہتے ہیں نا بھائی کھیت تیار ہوگا تو کوئی بیج اس میں بوئے گا. وہ کھیت کیا ہے جس کے اندر یہ غلط رسم یا غلط فکر یا نفس پرستی چلی ہے، اس کو جا کے ٹچ کرنا پڑتا ہے. بعض وقت کیا ہوتا ہے، مثلا جذباتیت، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کا بھی تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. انسانی معاشرے کو دونوں چیزیں چاہیے. میں بات کہیں اور سے لے کے چلا تھا، تھوڑا سا مس ہو رہا ہے، لیکن میں اس جگہ پہ اب آ کر رک رہا ہوں، اس کو میں عرض کرنا. انسانی معاشرے کو دو چیزیں چاہیے، ایک عقل اور ایک جذبہ. کوئی معاشرہ دونوں سے یا ایک سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. مثلا سارا معاشرہ فلاسفر ہے، فلاسفر صحیح ہے، فلاسفر ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ان میں جذبہ نہیں ہوگا تو یہ بہت سارے کام، مثبت کام، اچھے کام نہیں کر سکیں گے. اچھا ایک معاشرہ جس کے اندر جذبہ ہی جذبہ ہے، عقل نہیں ہے، یہ بھی اچھا کام نہیں کرے گی. جس کے اندر فلسفہ بہت زیادہ ہے، عقل ہے جذبہ نہیں ہے، وہ رسک نہیں لے گا، خطرے مول نہیں لے گا. اچھا معاشروں کو بعض اوقات خطرے مول لینے پڑتے ہیں. قرآن کریم فرماتا ہے کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیرتن بإذن اللہ. کتنے دفعہ ایسا ہوتا ہے چھوٹا سا ایک گروہ ہوتا ہے اس کو ایک بڑے گروہ سے ٹکرانا پڑتا ہے. اگر وہ ساری کیلکولیشن، میٹیریل کیلکولیشن کرے، فلاسفیکل دماغ سے سوچے جس میں خدا نہ ہو، تو وہ یہ کہے گا میں کیوں ٹکراؤں. ایک دفعہ ہوتا ہے معاشرہ اتنا جذباتی ہو جاتا ہے عقل سے کام ہی نہیں لیتا. مثلاً کیا، جیسے ہمارے یہاں یہ موب ایونٹس ہوتے ہیں، ایک آدمی کو پکڑ لیا، مار مار کے وہیں قتل کر دیا، افواہ کے اوپر بندے کو پکڑایا اور مار دیا. موب، موب مینٹیلٹی، یہ جو موب مینٹیلٹی ہے اس میں جوش ہے، عقل نہیں ہے، شعور نہیں. کسی قوم کے اندر جوش نہ ہو وہ برا ہے، کسی قوم کے اندر عقل نہ ہو یہ بھی بری ہے. اچھا اب اس کی بہت پازیٹیو صورت کیا بن سکتی ہے؟ پازیٹیو صورت یہ بن سکتی ہے کہ عقل ہو اور وہ عقل ہی بعض جگہ جوش بھی دلائے، عقل جوش دلائے. وہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ اس کی مثال مثلا مولا امیر مومنین کے لشکر ایک دفعہ پہنچے ایک جگہ کے اوپر جہاں پہ دشمن نے پانی پہ قبضہ کیا ہوا تھا، امیر شام کے لشکر نے پانی پہ قبضہ کیا ہوا تھا. امیر مومنین کا لشکر پہنچا وہاں پہ اور آ کر مولا کو بتایا کہ مولا پانی یہیں پر ہے اور پانی کے اوپر دشمن نے قبضہ کیا ہوا ہے. امیر مومنین نے خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا تمہاری غیرت کس بات میں ہے؟ اس پر پیاس سے مرنا چاہتے ہو یا دشمن کا مقابلہ کر کے پانی تک پہنچنا چاہتے ہو؟ عقل کو استعمال کیا، جذبے کو ایجاد کیا، جوش کو ایجاد کیا، بلا عقل نہیں، عقل کے ساتھ جوش اور جذبہ تھا لیکن عقلانی جذبہ تھا، عقلانہ جذبہ تھا. اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے، جذبہ بھی ہے اور عقلانہ بھی، ہاں ہو سکتا ہے، عقل کے تحت ایک جذبہ آیا، دشمن کے پانی کے اوپر قبضہ کر لیا. اب جب وہ قبضہ کر لیا تو لشکریوں نے کہا کہ اب ہم ان کو پانی نہیں دیں گے. امام نے فرمایا نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، کیوں پانی نہیں دیں گے؟ پانی کے اوپر کوئی بندش کیوں لگا سکتا ہے؟ اگر وہ لگا رہے تھے تو غلط کر رہے تھے، تم لگاؤ گے تم بھی غلط کرو گے. صحیح، اب امام نے عقل کو استعمال کر کے جوش کو ایجاد کیا اور وہ جو ان کے لشکر والے ہیں وہ جوش میں آگے جا رہے ہیں اور عقل کا استعمال چھوڑ رہے ہیں. صحیح، یہ قوم کی مشکل ہے. اچھا اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے اور ہم سب جانتے ہیں اس کا جواب. اجمالاً پاکستانی قوم عقل کی سائڈ میں زیادہ ہے یا جوش کی سائڈ میں زیادہ ہے؟ سب کو معلوم نہیں کہ عقل نہیں ہے، نہیں، عقل مند ہے ماشاء اللہ، بڑے بڑے کام کرتے ہیں دنیا کے اندر پاکستان کے لوگ، بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، لیکن جو شہرت ہے وہ جوش کے اوپر ہے، جوش جذبہ بہت زیادہ ہے، اتنا جوش اور جذبہ ہے کہ دنیا میں کسی کو بھی اسلام کے نام پہ بندے مروانے ہوں تو وہ یہاں سے لے کے جاتا ہے، اتنا جوش و جذبہ ہے. بھائی جوش و جذبے کو بھائی ایک عقل کی لگام بھی تو لگنی چاہیے آخر، یہ کیسے ہوگی؟ اب اس کے اوپر تھوڑا سا تصور کریں کہ دین ویسے ہی جوش کا نام ہے، دین کے اندر ایک جوش ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر جذبات ملوث ہوتے ہیں. ہم لوگوں نے اپنے دینی جذبات کو عقل سے اور تھوڑا سا دور کر لیا. اس کی نشانی میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد،
ما صلی علی محمد و آل محمد.
ہونا یہ چاہیے تھا کہ لوگ جو تھوڑے جوشیلے ہیں وہ ہمارے پاس آئیں دین کے نام پر، یا ہم ان کے پاس جائیں دین کے نام پر. اب ہم عقلانہ باتیں کر کے ان کے جوش و جذبے کو عقل کے ساتھ لے کے چلیں. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس دینی پیغام کے اندر بھی جوشیلاپن اور بھڑکا دیا. لہذا آپ تصور فرما رہے ہیں کہ جو ہمارے یہاں معاشرے میں زیادہ تر دینی محفلیں ہیں ان کی پسندیدگی کا معیار کیا ہے؟ نعرے کتنے لگے، جوش میں آ گئے لوگ، جذبات میں آ گئے لوگ. بھائی یہ قوم وہ نہیں ہے جس کو جذبات میں لانا کوئی مشکل کام تھا، اس کو تو ویسے ہی جذبات میں بیٹھے ہیں. ان کا تو مسئلہ یہ تھا کہ ان کو عقل کے ساتھ کیسے لے کے چلنا ہے. ہم نے اس کو نظر انداز کر کے اس جوش اور جذبے کو اور زیادہ بھڑکانا شروع کر دیا. بہت اچھی چیز تھی، لیکن تھوڑا سا عقلانہ معیار کے ساتھ چلنا چاہیے تھا. اب میں اور آپ اس کام کو کیسے کر سکتے ہیں، اور اس کام کی اور کوئی بنیاد نکل سکتی ہے؟ میں ایک بنیاد آپ کی خدمت میں اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں. انسان کی جو روح ہے اس کو تر و تازہ کرنے کے لیے مولا فرماتے ہیں تمہیں حکیمانہ بیان چاہیے، ایسی نصیحتیں چاہیے جو عقلانہ نصیحتیں ہوں. بیان موجود ہے امام کا، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے چند ابتدائی دنوں کے اندر امیر مولا المومنین کا فرمان عرض کیا تھا کہ ان القلوب او ایتم، قلوب جو ہوتے ہیں وہ ظرف ہوتے ہیں، اور وہ ظرف سب سے اچھا ہوتا ہے جس کی گنجائش سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور کلمات قصار کے اندر موجود ہے یہ. وہاں پہ امام نے قلوب کا لفظ استعمال کیا تھا، جس کی ہم نے کافی دیر تک تشریح عرض کی تھی آپ کی خدمت میں. امام نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ جس طرح تمہارے بدن تھک جاتے ہیں تمہارے قلوب بھی تھک جاتے ہیں. یہ قلب، فرمایا جس طرح تمہارے بدن تھک جاتے ہیں یہ قلب بھی تھک جاتے ہیں، اور جب تمہارے قلوب کو تھکاوٹ آئے تو ان کو حکیمانہ باتوں کے ذریعے سے تر و تازہ کرو. بدن جب تھکتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ آرام کرتا ہے، تو بدن فریش ہو جاتا ہے. قلب تھکے تو کیا کرے؟ قلب تھکے تو چاہیے کہ اس کو، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں فلسفیانہ باتیں پڑھیں، حکیمانہ اور حکمت کی باتیں پڑھیں، تو کیا کرے؟ وہ قرآن پڑھے، وہ نبی اور آل نبی کے فرامین پڑھے، تو قلب زندہ ہو جائے گا. ایک دفعہ کسی نے جا کر ایک استاد سے پوچھا کہ بھائی میرا نماز شب پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، تو انہوں نے کہا کہ تم اٹھ نہیں پاتے. کہنا کہا نہیں، اٹھ تو جاتا ہوں، پڑھنے کا دل ہی نہیں چاہتا، کھڑا بھی ہوتا ہوں تو میرا دل نہیں چاہتا. تو انہوں نے کہا کہ پھر تم نماز شب مت پڑھو، کیا کرو؟ کہا تم نماز شب کی جگہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. تو اس نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ فجر سے پہلے قرآن پڑھنا انبیاء کی سیرت ہے، تمہارا جو تھکا ہوا دل ہے زندہ ہو. اگر اٹھ ہی نہیں پاتے نا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ دل فارغ ہو گیا، تمہارا دل فارغ نہیں ہوا ہے، تھکا ہوا ہے. اٹھ کے قرآن پڑھو تو تمہارا دل دوبارہ سے فریش ہو جائے گا، نماز شب پڑھو گے. صحیح، یہ ترکیبیں ان لوگوں کی ہیں. اچھا قرآن پڑھے تو کیا پڑھے؟ لہن، صدا، ندا، آواز نہیں، غور و فکر، غور کے ساتھ. لہن و ندا اور صدا بھی اچھی ہے، لیکن یہ کہ غور و فکر کے ساتھ پڑھو تاکہ تمہارا قلب زندہ ہو. مولا نے فرمایا کہ تم اپنے قلوب کے ساتھ یہ کرو. اس کا قوم پہ کیا اثر ہوگا؟ قوم پہ یہ اثر ہوگا کہ جوش میں تھوڑی سی تعدیل ہوگی، تھوڑا سا کمی آئے گی. اب ہمارے یہاں مشکل کیا ہے آپ اور میں سب جانتے ہیں، مجھے کہ ہم لوگ جب کسی کام کو انجام دینے لگتے ہیں تو اس کے تمام عقلانہ پہلوؤں پہ توجہ نہیں دیتے بلکہ جذبات میں آ جاتے ہیں، اور جذبات میں آ کر پھر بعض اوقات وہ دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں. دیکھیے ایک عجیب سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور میں کوشش یہ کر رہا ہوتا ہوں کہ جب ہم اپنے رسم و رواج کے اوپر کوئی بات کریں تو کبھی ڈائریکٹ بات نہ کروں، ہمیشہ انڈائریکٹ بات کروں، کیونکہ مجھے پتہ ہے ڈائریکٹ بات کرنے کا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، پروڈکٹیو نہیں ہوگا. تو مثلا ہمارے یہاں ایک مشکل تھی، ابھی بھی ہے اور اب اس کا رنگ تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ ہے برصغیر میں قربانی کا معاملہ. جس زمانے میں ہندوستان پاکستان ایک ساتھ تھے، ہندوستان اور ہندو اور مسلم کمیونٹی ساتھ ساتھ رہتی تھیں، تو مسلمانوں میں عید الاضحیٰ کے دن خوب جھگڑا ہوتا تھا ہندو مسلمانوں میں. اچھا کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ مسلمان کس کی قربانی کرتے تھے؟ گائے کی قربانی کرتے تھے، اور ان کو گائے کی قربانی پہ بڑے مسائل تھے. اب تو وہاں پہ ریورس جو کچھ ریئیکشن میں ہو رہا ہے وہ کسی لاجک میں نہیں ہے، کسی بھی لاجک میں نہیں، لیکن بہرحال وہ گائے کی قربانی ہوتی تھی. اچھا اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے گا، یہ مسلمان کو گائے کی ہی قربانی کرنی تھی؟ بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربان کیا تھا وہ گائے تھی؟ نہیں. حضرت ابراہیم کی علیہ السلام کی پیروی میں جو قربانی کرنی تھی اس میں گائے مستحب ہے، یعنی زیادہ مستحب ہے؟ بھیڑ کے مقابلے میں بھی زیادہ مستحب ہے کیا؟ نہیں، کوئی زیادہ مستحب نہیں. تو بھیڑ کی قربانی کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیوں کریں؟ اس کو مزہ ہی اسی میں آتا تھا کہ گائے کی قربانی کروں گا، کروں گا گائے کی. اچھا اب ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے تھوڑا سا غور فرمائیے گا. اگر کسی فرقے کو موقع مل جائے دوسرے فرقے کو تپانے کا، وہ وہی کرے گا جس میں دوسرا تپے گا. اچھا یہ مینٹیلٹی اتنی رچ بس گئی ہے کہ پتہ نہیں کتنے شعر آپ کو سننے میں ملیں گے اس کانسیپٹ کے ساتھ، کہ اس سے دشمن کے سینے میں آگ لگ گئی ہے. ارے بھائی تمہیں سینے میں آگ لگانے کی شرعی ذمہ داری دی کس نے دی؟ بھائی ان لوگوں کو نزدیک لانے کی ذمہ داری دی تھی، نہ کہ ان کے سینوں میں آگ لگانے کی ذمہ داری. یہ کہاں سے ذمہ داری آ گئی بھائی؟ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم لوگوں کو ہدایت دیں، ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم باطل کو باطل کہیں، ہم حق کو حق کہیں، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہو کہ ہم دوسروں کو چڑھائیں. یہ کہاں سے ہماری ذمہ داری ہے؟ کسی دینی ذمہ داری کے اندر نہیں آئے. تولا تبرہ کا مطلب دوسروں کو آگ لگانا نہیں تھا، تولا کا مطلب ہے ہم اللہ کے عزیز محبوب بندوں کو محبوب کرتے ہیں، ان سے ہماری محبت ہے، اللہ کے دشمنوں سے ہم بیزار ہیں، یہ تبرہ. دوسروں کے سینوں کو آگ لگانا اس میں یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہاں ہم کچھ کام کریں گے جو انہیں برے لگیں گے، وہ لگنے دو، آپ کم سے کم اس خاطر مت کرو، اس خاطر نہیں کرو، آپ اپنا کام کریں. لیکن بدقسمتی سے جذباتیت میں آ کر عمدن وہ کریں گے جس سے دوسرے کو پریشانی ہوگی. اچھا یہ رویہ اہل بیت کا رویہ نہیں ہے، ان کا رویہ یہ رویہ نہیں ہے. ان کا رویہ کیا ہے؟ ایک مثال عرض کرتا ہوں کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد
صلی علی محمد و آل محمد.
کمال کی بات ہے، یہ ایک آدمی مدینے میں امام کے پاس آیا، امام کے درس میں آتا تھا، امام ششم امام جعفر صادق علیہ السلام. ہم لوگ خاص کر امام کے احسان مند ہیں، ان کا احسان ہماری گردنوں پر ہے. ایک اس وجہ سے کہ سب سے زیادہ احادیث ان امام سے منسوب، دوسرا ایک وجہ وہ کہ ان کی قبر تاریخ، قبر مظلوم، نشانی مظلوم واقع ہو رہی ہے. یہ تین ائمہ ایک کے بعد ایک تشریف لائے اور تینوں کی قبور مقدسہ اس طریقے سے مظلومیت سے دوچار، من جملہ امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. تمام ائمہ اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد
صلی علی محمد و محمد.
ایک شخص امام کے درس میں آتا تھا اور وہ بنی امیہ سے تھا، بنی امیہ شام کے رہنے والے تھے، اور وہ مدینہ میں رہتا تھا، امام کے درس میں آتا تھا، ظاہراً حکومت بھی بنی امیہ کے زمانے کی ہے. البتہ امام کی حیات طیبہ میں زیادہ تر حکومت بنی عباس کی تھی، لیکن چند سال 128 سے 132 تک میرے خیال میں چار سال ہے شاید کہ جو مولا چھٹے امام کی حیات طیبہ دور امامت میں بنی امیہ کا آتا ہے، تو چند سال ہیں صرف جس میں بنی امیہ کی حکومت تھی، بہرحال یہ بنی امیہ کا تھا، یہ آتا تھا امام کے درس میں. تو کچھ جو اہل بیت کے ماننے والے تھے وہ اس پہ مشکوک تھے، کہ یہ جو آتا ہے یہ اس طرح نہیں آتا جس طرح سے واقعی کوئی شرکت کے لیے آتا ہے، یہ کچھ اور کر رہا ہے یہاں. تو اس کو بھی شاید کہیں احساس ہوا، تو ایک دن امام کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، بہت اس نے گستاخی دکھائی، کہا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کا یوں ماننے والا ہوں یوں ماننے والا ہوں اس وجہ سے آیا؟ امام نے خاموش رہے، کہنے لگا کہ نہیں میں اس میں سے کسی وجہ سے نہیں آیا، میں صرف آپ کی عربی مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں آپ کی عربی سننے کے لیے آیا ہوں. امام خاموش رہے، آتا رہتا تھا، امام کچھ نہیں بولتے. کچھ عرصے کے بعد اس نے دیکھا کہ میں نے اتنا کچھ کیا ان کے ساتھ، اتنے ان کے ماننے والے تھے، یہ مجھے جواب دے سکتے تھے، کچھ نہیں کیا. آہستہ آہستہ اس کا دل تبدیل ہونا شروع ہوا اور نرمی آنا شروع ہوئی. اتنی نرمی آئی کہ ایک موقع کے اوپر اس کا ایک غلام آیا امام کے پاس اور کہنے لگا کہ میرا مالک مر رہا ہے اور اس نے کہا ہے کہ نماز جنازہ آپ پڑھائیے گا. کہنے لگا یہ جو شامی تھا، اموی تھا، یہ مر رہا تھا اور اس کے غلام نے آ کر کہا کہ میرے مالک کا انتقال ہو رہا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میری نماز جنازہ آپ پڑھائیں. امام نے فرمایا کہ یہ مر نہیں رہا، یہ مرا بھی نہیں ہے، اس کو صرف سکتا ہوا ہے. تو لوگوں نے پوچھا امام یہ کیسے ہوا، کہا یہ شام سے آیا ہے، وہاں پہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، مدینے میں گرمی بہت زیادہ ہے، اس کو گرمی لگ گئی، گرمی سے سکتے میں آیا ہوا ہے، جا کے اس کو یہ ٹریٹمنٹ کرو یہ صحیح ہو جائے گا. ابھی لوگ گئے اس کے ساتھ وہ ٹریٹمنٹ کیا، وہ صحیح ہو گیا. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ واپس آ کر امام کو کتنا گرویدہ ہوا ہو. ہم لوگوں میں یہ صبر نہیں ہے، ہم میں یہ حوصلہ نہیں ہے. اگر ہم یہ صبر و حوصلہ دکھاتے یہ معاملہ یہاں تک نہیں آنا تھا، یہ معاملہ یہاں تک نہیں آنا تھا. اچھا یہ بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کو کوئی بھی مشکل نظر آئے ہمارے معاملے میں، اہل بیت کے چاہنے والوں کے معاملے میں کوئی بھی مشکل نظر آئے، جا کے دیکھیے فنڈامنٹلز میں ہم نے اہل بیت کی تعلیمات میں سے کسی ایک کو چھوڑا ہوگا، اس وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے. ہمیشہ جا کر یہ کوشش کیجیے گا، یہ دیکھیے گا ہم نے کیا غلطی کی ہے. مثلا ایسی میں عرض کر رہا ہوں، ابھی انتشار ہے، تھوڑا قوم کے لیول پر انتشار ہے. کیوں انتشار ہے؟ ہمیشہ جا کے دیکھیے گا کوئی نہ کوئی پیچھے کوئی بہت بڑی بنیادی غلطی ہوئی ہوگی. مثلا کیا بنیادی غلطی؟ ایک جو میں بہت زیادہ عرض کرتا ہوں اصولی طور پر، نہ کہ ایک پن پوائنٹ کچھ نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک اصولی بات عرض کر رہا ہوں. اصولی بات کیا ہے؟ جہاں خدا کے معیار کو قربان کریں گے، اپنے معیار لے کر آئیں گے، یہاں سے مصیبت آئے گی. ہمیشہ جہاں کوئی خدا نے معیار دیا ہے اس معیار کو آپ قربان کریں گے، اپنی طرف سے ایک معیار لے کر آئیں گے، اسٹینڈرڈ لے کر آئیں گے، تو سمجھ لیں آپ نے گڈھا کھود دیا، اب اس میں گرنا ہے. مثال بھی عرض کر دیتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، خدا کیا یہ کہتا ہے کہ دولت کا دولت کی وجہ سے احترام ہو؟ کبھی خدا نے کہا؟ نہیں، قطعاً نہیں کہا. جو معاشرہ یہ کرے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ جو معاشرہ یہ کرے گا اس میں دنیا پرستی بڑھے گی، جب دنیا پرستی بڑھے گی تو کیا ہوگا؟ نامنی بڑھے گی، اعتماد ختم ہو جائے گا، اعتماد ختم ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایک دوسرے سے لڑیں گے، منتشر ہو جائیں گے، صحیح ہے؟ اچھا اب جب دنیا پرستی بڑھ رہی ہوگی، مادہ پرستی بڑھ رہی ہوگی، پیسے کا احترام بڑھ رہا ہوگا، یہ کسی کو نظر نہیں آئے گا، انتشار نظر آئے گا، پھر سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے یہ کیا ہو گیا، یہ سب لڑ کیوں رہے ہیں ایک دوسرے سے؟ یہ لڑ اس لیے رہے ہیں کہ آپ نے ایک دولت مند کا احترام کیا تھا دولت کی وجہ سے، اس وقت یہ یاد سوچا تھا کہ یہ ہونے والا ہے؟ نہیں. کاش ہمیں یہ گہرائی مل جائے، ہم اس طرح سوچنا شروع کریں، اور یہ صرف اس راستے سے ہو سکتا ہے کہ ہم اہل بیت کے فرامین کے اوپر غور کرنا شروع کر دیں اور اس میں دیکھیں کہ انہوں نے ہمیں رابطے کیا سمجھائے. یہ چیز یہ کرے گی، یہ چیز یہ کرے گی. عجب، اب میں اس کو کیا کہوں کہ عجیب بات یہ ہے کہ سب بتا چکے ہیں کہ یہ ہوگا، کوئی اور نہیں سمجھ رہا، ہم کیوں نہیں سمجھ رہے، ہم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یہ ہمیں پہلے دن دیکھ لینا چاہیے تھا کہ بھئی جس دن یہ کام ہوگا اس دن وہ اگلا اثر آنے والا ہے. اب میں آج کے لیے کچھ ایک فرمان لے کے آیا تھا امام کا, جس میں امام نے ان رابطوں کی تشریح کی ہے, تشریح نہیں کی, رابطے بیان کیے ہیں. اور اگر آپ نے توجہ سے نہیں پڑھا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کچھ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کیا ہوا. تھوڑا سا رک کر اس فرمان آپ کی خدمت میں دو تین جملے عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد
صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. امام کا یہ فرمان ہے 211 نمبر کلمات خساب, مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ نے جو ترتیب دی ہے اس ترتیب میں کلمات خساب, یعنی وہ جو حکمت کی باتیں آخر میں لکھی ہوئی ہیں 400 اور کچھ ہیں وہ ٹوٹل, ان میں 211 نمبر ہے. امام نے رابطوں کو بیان فرمایا, فرمایا سخاوت عزت اور آبرو کی پاسبان ہے. دو دو لفظ کے جملے ہیں اور کمال ہو گیا. مشکل ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمیں غور کرنے کی عادت نہیں ہے. یہ جو طالب علموں کو, دینی طالب علموں کو ایک فیسلٹی مل جاتی ہے, اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ عرض کر دوں. قدیم زمانے میں پرنٹنگ تو ہوتی نہیں تھی, لوگ ہاتھ سے لکھا کرتے تھے, ہینڈ اسکرپٹ ہوتے تھے. یہ جو ہاتھ سے لکھتے تھے تو مصنف وہ اچھا سمجھا جاتا تھا جو کم الفاظ میں زیادہ بات کہتے, جو کم الفاظ میں زیادہ بات کہتے. جب پرنٹنگ کا ٹائم آ گیا تو پھر رائٹرز اس کے اوپر نہیں تھے کہ وہ کم الفاظ میں زیادہ کہیں. کیوں, پرنٹ ہو جائے گا کیا فائدہ, اس کو بات کو بہت زیادہ گاڑھا کرنے کی کیا ضرورت ہے, کھول کے بیان کر دو. تو مثلا یہ جو ویسٹرن کلچر ہے اس میں سٹائل چینج ہو گیا, انہوں نے باتوں کو دقیق کرنا چھوڑ دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بات پھیلا کے لکھ دو, چار صفحے پہ لکھ دو. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا, پہلے بات چھوٹی چھوٹی لکھنی ہوتی تھی. تو مثلا ایک رائٹر ہیں, انہوں نے عرب کی ادبیات پر, شیخ بھائی کے والد ظاہر ہیں, انہوں نے کتاب لکھی تو اس میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایک لفظ اس میں ایکسٹرا دکھا دے کہ یہ لکھے بغیر بھی بات ہو سکتی تھی تو میں اسے مثلا انعام دوں گا. تو اب اس کتاب کو پڑھنے کے لیے آپ کو بہت دقت کرنی پڑتی ہے, ایک ایک لفظ کے اوپر غور کرنا پڑتا ہے. دینی طالب علموں کو پہلے جو 3-4 سال لگانے پڑتے ہیں وہ عربی ادبیات پہ لگانے پڑتے ہیں, اور اس میں کتابیں ساری وہی دور کی ہیں جس دور میں کم باتوں میں زیادہ چیزیں کہنی ہوتی تھیں. تو عربی ادبیات پڑھنے والے ایک ایک طالب علم کو یہ کرنا پڑتا ہے, ایک ایک لفظ کے اوپر رکے سوچے اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے, اس کا یہ مطلب, یہ تو نہیں ہے, یہ تو نہیں, یہ مطلب ہوگا اس کا مطلب, اس طرح. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے روایتیں اور قرآن پڑھنے کی مہارت آ جاتی ہے, کیونکہ روایتوں میں بھی ایسا ہی ہے, لفظ کم ہے معنی بہت زیادہ ہے. امام نے فرمایا الجود حارس الاعراض, کتنے لفظ, 1 2 3 لفظ. مفہوم ترجمہ کیا ہے, سخاوت عزت اور آبرو کی پاسبان ہے. جب ترجمہ کیا ہو گیا, سخاوت عزت اور آبرو کی پاسبان ہے. اچھا, مفتی جعفر حسین صاحب عربی ادبیات کے بھی ماہر ہیں, اردو ادبیات کے بھی ماہر ہیں. آج کی ہماری قوم نہ عربی کی ماہر ہے نہ اردو کی ماہر ہے, تو جتنا اس کو عربی پڑھنا مشکل ہے مفتی صاحب کی اردو پڑھنا بھی اس کو اتنی مشکل پڑ رہی ہے. مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا سخاوت عزت و آبرو کی پاسبان ہے. کیا مطلب, اگر تمہارے پاس سخاوت ہوئی تو معاشرے میں تمہاری عزت کی حفاظت رہے گی, کوئی تمہاری عزت سے نہیں کھیلے گا. صحیح. اچھا, یہ جو امام کا جملہ ہے یہ ایک آدمی کے لیے ہے یا پوری سوسائٹی کے لیے بھی چلے گا؟ تو میں کہوں گا نہیں, یہ پوری سوسائٹی کے لیے بھی ہے. اس کا مطلب کیا, اگر تشیع کی شہرت سخاوت پہ ہوتی تو تشیع کی عزت میں کمی نہیں آنی تھی. اب اس طرح سیکھنا پڑے گا, ہمیں اہل بیت کے کلام سے سیکھنا پڑے گا, ہم نے کہاں غلطی کی ہے, کہاں ہم نے کون سی صفت کو ترک کیا جس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑ گیا. سخاوت عزت و آبرو کی پاسبان ہے. بردباری احمق کے منہ کی, انہوں نے لکھا ہوا احمق کے منہ کا تسمہ ہے. تسمہ جوتے کو باندھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب تسمے کی جگہ لگام استعمال کر رہے ہیں. لگام کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی مسئلہ. جانور کے منہ میں جو لگاتے ہیں اس کو لگام کہتے ہیں, صحیح ہے؟ بردباری احمق کے منہ کا لگام ہے. کیا مطلب؟ اگر کسی انسان کے اندر بردباری ہو, بردباری ترجمہ کیا ہے؟ حلم کا. عربی میں صفت ہے حلم, خدا کو کہتے ہیں حلیم. ہماری قوم تو حلیم سن کر کہیں اور جاتی ہے. بردباری حلیم خدا کی صفت ہے, صحیح؟ امام فرما رہے ہیں یہ جو بردباری ہوتی ہے حلم, اس کے ذریعے تم کیا کر سکتے ہو؟ احمق کے منہ کو بند کر سکتے ہو. تمہیں احمق کے منہ کو زپ لگانی ہے نا, خود بردباری دکھاؤ. بردباری دکھانے کا مطلب سامنے والا گالی دے رہا ہے, تم کیا کرو؟ اگر تم نے بھی گالی دے دی نا, تمہاری بردباری ختم, تمہارا وزن کم ہو گیا. اب جو وزن کم ہو گیا یہ احمق کیا کرے گا؟ اس سے بڑھ کے گالی دے گا, صحیح؟ تم بردباری دکھاؤ. اگر بردباری دکھاؤ گے احمق کے منہ کو زپ لگ جائے گی, صحیح؟ اگر احمق آپ کے سر پہ چلا رہے ہو نا تو آپ سمجھ جائے گا کہ آپ نے کہیں بے صبری دکھا دی ہے, آپ نے کہیں بے صبری دکھائی. اور احمق کتنے چلا رہے ہیں تشیعوں کے اوپر, وہ تو آپ جانتے ہیں, مطلب ہم سے کچھ گڑبڑ ہوئی. اس طرح پوری قوم کا ایک منصوبہ بنایا جا سکتا ہے کہ ہمیں کون کون سی صفتیں قوم میں ایجاد کر دینی چاہیے, تو پھر مستقبل اچھا ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی, تو کم سے کم پڑھ تو لیں. ابھی فرمایا بردباری احمق کے منہ کا تسمہ ہے. درگزر کرنا کامیابی کی زکات ہے. تمہیں کامیابی ملی ہے, بہت کامیاب ہو گئے ہو, اب ایک کام کرو, معاف کرنا شروع کر دو. اگر معاف کرو گے تو ایسا ہو گیا جیسے تم نے کامیابی کی زکات دے دی, اب خدا کامیابی بڑھا دے گا. اچھا, اگر کامیابی ملی اور تم نے معاف کرنا معاف نہیں کیا, بدلے لیے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی مال ملا ہے جس کی زکات نہیں دی ہے, اس کا مطلب ہے یہ مال ہاتھ سے جائے گا, اس کا مطلب فقیر ہونے والا. تو معاف کرنا ایک اور مسئلہ ہو گیا. اس کے بعد جو غداری کرے اسے بھول جانا اس کا بدل ہے. یہ بہت ہی عجیب جملہ ہے. آپ ایک کام کر رہے ہیں, کسی نے آپ کے ساتھ غداری کر دی. اچھا, اب آپ کا دل کیا چاہ رہا ہے؟ اس کو پکڑ کے لاؤں اور اس سے بدلہ لوں. اچھا, اگر آپ نے یہ کیا تو کیا ہوگا؟ آپ کی زندگی مشغول ہو گئی, ایک غداری اور ایک انتخاب. امام فرمانے نہیں, اگر تمہارے ساتھ کوئی غداری کرتا ہے اسے بھول جاؤ, اگر بھول گئے خدا اس کا بدل تمہیں دے دے گا. لیکن اگر انتقام کے پیچھے پڑ گئے پھر ختم ہو گیا, پھر آپ کسی اور راستے پہ گئے. مشورہ لینا خود صحیح راستہ پا لینا ہے. ایزان محترم, یہ جتنی دیر ہم نے چار پانچ جملے پڑھے ہیں عربی میں یہ 12 لفظ بھی نہیں بن رہے ہیں, 12 لفظ بھی نہیں بن رہے, اور اس پر پوری قوم کی حکمت عملی بن سکتی ہے. اتنی توجہ سے مولا کے کلام کو کم از کم پڑھنا پڑے گا, ورنہ ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. میں چند جملے اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جو شخص اپنی رائے پہ اعتماد کر کے بے نیاز ہو جاتا ہے وہ اپنے کو خطرے میں ڈال دیتا ہے. ایک آدمی دوسروں سے مشورہ نہیں کرتا, جو اس کے عقل میں آتی ہے بس وہی کرتا ہے بغیر مشورے کے. امام فرما رہے ہیں یہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہا ہے, اس کو چاہیے یہ کام نہ کرے. صبر و مصائب حوادث کا مقابلہ کرتا ہے انسان. ہر انسان کی زندگی میں حادثے پیش آتے ہیں. صبر مصائب اور حوادث کا مقابلہ کرتا ہے, اور بے صبری بے قراری زمانے کے مددگاروں میں سے ہے. یعنی اگر تم صبر دکھاؤ گے تو حوادث کا مقابلہ ہوگا, بے صبری دکھاؤ گے زمانہ تمہارے اوپر حکومت کرے گا. بے صبری مت دکھاؤ. دو تین جملے اور عرض کروں آپ کی خدمت میں. بہترین دولت مندی آرزوؤں سے ہاتھ اٹھا لینا ہے. بہترین دولت مندی آرزوؤں سے ہاتھ اٹھا لینا ہے. مثلا ایک آدمی دولت مند ہوتا ہے پیسے کما کے. امام فرمانے پیسہ کمانا دولت مندی نہیں ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے حرص آئے گی, حرص آئے گی, اور پھر وہ احساس رہے گا کہ مجھے اور کرنا ہے اور کرنا ہے. جو انسان جو ہے ہاتھ میں اسے نہ گنے اور جو نہیں ہے اسے گنے تو ہمیشہ گنتا رہے گا کہ کیا نہیں ہے، کیونکہ جو نہیں ہے بہت زیادہ ہوگا، لیکن جو انسان اسے گنے جو ہاتھ میں ہے اس پہ خوش ہونا سیکھ لے تو جو پھر خوشیاں بہت رہیں گی. لیکن اگر اس امید پر رہے کہ یہ بھی ملے گا تب میں خوش ہوں گا تو پھر یہ زندگی میں کبھی خوش نہیں ہوگا. امام فرما رہے ہیں دولت مندی آرزوؤں سے ہاتھ اٹھا لینا ہے. اس کے بعد ایک جملہ ہے، یہ جملہ معرکوں میں سے ایک معرکہ ہے، یہ جملہ انتہائی عجیب جملوں میں سے ایک جملہ ہے. ویسے وہ جو چھ اب تک تھے وہ بھی کم نہیں تھے، یہ جملہ بہت ہی عجیب ہے. آپ کی خدمت میں ہوگا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ایک استاد سے سن کے کہ انہوں نے فرمایا یہ جو قرآن کریم میں سوال اٹھایا ہے کہ ایانا مرساہا، اس وجود کی کشتی کا لنگر کہاں ہے، صحیح. اور میں عرض کیا تھا کہ یہ سوال بہت عمیق سوال ہے، یہ سوال بہت گہرا سوال ہے کہ وجود کی کشتی کا لنگر کہاں ہے، یہ رکنے والا نہیں ہے، یہ ہمیشہ چلتا ہے، اختتام کیا ہے اس کا، مرنے پہ نہیں رکتا، ایک زندگی دو تین چار چلتی رہتی ہے. جیسے حضرت طباطبائی نے فرمایا کہ ہم فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں، ہم بقا کے لیے خلق ہوئے ہیں. لنگر کہاں ہے اس کا، لنگر نہیں. یہ جملہ بہت عمیق جملہ ہے مولا کا، فرمایا کم من عقل اسیر تحت ہوا امیر. عقل کا کام کیا ہوتا ہے؟ عقل کا کام یہ ہوتا ہے اپنے جذبات کو کنٹرول کر. ہوا و حوث کیا کرتے ہیں؟ ہوا و حوث انسان کے اندر خواہشات کو ابھارتے ہیں. ہوا و حوث کا ہونا انسانی معاشرے کے لیے ضروری ہے، اگر بھوک کی خواہش نہ ہو تو سب مر جائیں گے. بھوک کی خواہش ہونا ضروری ہے، لیکن اس بھوک کی خواہش کا عقل کے کنٹرول میں ہونا ضروری ہے. جنسی خواہشات نہ ہوں تو معاشرے نہیں چلیں گے، ان کا عقل کے اندر ہونا ضروری ہے. انسان کے اندر غیظ و غضب نہ ہو تو جانوروں کا، درندوں کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کے اندر ایک طاقت ہونی چاہیے جو اس کو ایکسٹرا انرجی دے، لیکن یہ ایکسٹرا انرجی ہر غصے میں استعمال ہو رہی ہو یہ ضائع ہو جاتی ہے. اس کا عقل کے اندر ہونا ضروری ہے. خواہشات کا ہونا اچھا ہے، لیکن خواہشات کو عقل کے تابع ہونا چاہیے. امام فرما رہے ہیں کتنی ہی ایسی عقلیں ہیں جو خواہشات کی امارت یعنی خواہشات کی حکومت کے نیچے زندگی گزار رہی ہیں. کم من، امام نے فرمایا کم من عقل اسیر، کتنی ہی ایسی عقلیں ہیں جو اسیر ہیں، زندان میں. کس کی زندان میں ہے؟ ہوا و حوث کی حکومت کی زندان میں. ہوا و حوث کی حکومت ہے، اس نے ایک زندان بنایا ہے، اور اس زندان میں کس کو ڈال دیا ہے؟ عقلوں کو ڈال دیا ہے، صحیح ہے. اس وقت کی دنیا کیسی ہے؟ یہی ہے، ہوا و حوث کی حکومت ہے اور عقلیں زندان میں چلی گئی ہیں. امام نے یہ جملہ 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا. کم من عقل اسیر تحت ہوا امیر. آپ اور میں پوری زندگی لگا دینا اس سے باہر آ جائیں، ہم نے کمال کیا. ہماری عقل وہ ہو جائے جو ہوا و حوث کو اپنے زندان میں ڈال دیں، بجائے یہ کہ ہوا و حوث حکومت پہ آئیں اور ہماری عقلوں کو اپنے زندان میں ڈالیں. ہماری عقل ہوا و حوث کو اپنے زندان میں ڈالے. کم من عقل اسیر. البتہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں جو ترجمہ اردو میں لکھا ہوا ہے یہ تو میرا نہیں خیال کوئی اردو پڑھنے والا اس کو سمجھ پائے گا، یعنی اس سے صحیح مطلب لے پائے گا. بہت سی غلام عقلیں امیروں کی ہوا و حوث کے بارے میں دبی ہوئی ہیں. نہیں، میرا اپنا خیال ہے تمام تر عزت و احترام اور عظمت کے ساتھ جو مولانا مفتی جعفر حسین صاحب کے لیے ہم میں قائل و قلباً، یہ ترجمہ صحیح ترجمہ یہاں پر نہیں ہوا ہوا. جو امام نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ بہت ساری عقلیں ہیں جو اسیر ہیں ہوا و حوث کی حکومتوں کے اندر. وہ اس کو ارشاد فرمایا. یہاں پہ امیر کا مطلب حاکم ہے، نہ کہ امیر کا مطلب رچ. انہوں نے ترجمے میں امیر کا مطلب وہ امیر لے لیا جو اردو میں امیر ہے، جو کہ امیر انسان, رچ پرسن, جبکہ امیر کا مطلب یہاں پر حاکم ہے, ہوا و حوث حاکم ہے اور عقلیں غلام بنی ہوئی ہیں. امام نے ارشاد فرمایا, بظاہر مجھے یہ سمجھ آتا ہے, فرمائے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں نے دنیا پرستی کے بارے میں کچھ جملات آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے, اس کو میں نے خطبے امام کے فرمان میں 228 پہ نمبر سے لیا تھا. کلمات کے ساتھ 228 نمبر. میں صرف آپ کو اس کی زحمت اور دوں گا. اور اس میں امام نے دنیا کی محبت کے بارے میں فرمایا, جس کا دل دنیا کی محبت میں وارفتہ ہو جائے, یعنی جس کا دل دنیا کی محبت میں ڈوب جائے, تو اس کے دل میں دنیا کی یہ تین چیزیں پیوست ہو جاتی ہیں. جس کا دل دنیا کی محبت میں ڈوب جائے, اسے تین چیزیں وراثت میں مل جائیں گی, اس کا دل اس سے باہر نہیں نکلے گا. نمبر ایک, ایسا غم جو اس سے جدا نہیں ہوتا. جو دنیا کی محبت میں جائے گا اس کا دل ہمیشہ غمگین رہے گا. آج کل کی بیماریوں میں اسے کیا کہتے ہیں؟ ڈپریشن. یہ ڈپریشن ملے, اور اس وقت ڈپریشن ظلم کیے ہوئے اس وقت مغربی معاشروں کے اندر, جن کے پاس سب کچھ ہے مادی اعتبار سے, وہ ڈپریشن میں پڑے ہوئے ہیں. خیر, کیوں؟ دنیا کی محبت. جس کا دل دنیا کی محبت میں ڈوب جائے, اس کے دل میں دنیا کی تین چیزیں رہ جاتی ہیں. ایسا غم جس سے جدا نہیں ہوتا, ایسی حرص جو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی, اور ایسی امید کہ جو کبھی پورا نہیں ہوتی. غم رہے گا, حرص رہے گا, آرزویں رہیں گی. یہ کمپلیٹ سیٹ ہے ڈپریشن کا. اس کے دل میں ڈپریشن رہے گا. تو اگر کسی کو ڈپریشن سے نکلنا ہے تو کیا کرے؟ دنیا پرستی سے جان چھوڑائے. دنیا پرستی کا ایک اور اثر ہے دل سے نکل کر معاشرے تک, وہ کیا؟ دشمنی. دنیا پرستی ہمیشہ دشمنی دلائے گی. کیوں؟ جو دنیا کی پرستش کر رہے ہیں, وہ جس دنیا پہ مر رہے ہیں, وہ انلمیٹڈ نہیں ہے, وہ لمیٹڈ ہے. فرض کریں میرے دل میں خواہش ہے میرے پاس زمینیں ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس 100 ایکڑ زمین ہو. اچھا, سارے انسان جو بیٹھے ہیں سب کو 100 ایکڑ زمین چاہیے. دنیا میں اتنی زمین ہے جو 7 ارب انسانوں کو 100 ایکڑ دے دے؟ نہیں. سب کو سونا چاہیے. کتنا سونا چاہیے؟ وہ جو مشہور ہے کہ ایک وادی نہیں چاہیے, 2 وادی چاہیے. ایک ویلی نہیں چاہیے, 2 ویلیز چاہیے. تمہیں اتنا سونا جو چاہیے نا دنیا میں ہے بھی نہیں جتنا آرزوؤں میں چاہیے. حقیقت میں جو چاہیے وہ تو بہت تھوڑا سا چاہیے, آرزوؤں میں جو چاہیے وہ. اچھا, یہ جو دنیا پرست ہیں, ان کی آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے دنیا نہیں ہے, تو کیا کریں گے؟ پھر جنگ کریں گے, لڑیں گے, مریں گے, اور یہ جنگیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. تو یہ جو دنیا پرستی ہے, یہ ایک انسان کو 3 غم دے گی, اور معاشرے کو کیا دے گی؟ یہ معاشرے کو جنگ دے گی, نامیت دی. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ کہ دنیا پرستی مت کرو. تھوڑا سا آنکھ کھول کے دیکھو, دنیا مر جائے گی, تم بھی مر جاؤ, کہیں اور جاؤ, اس کے لیے تیاری کرو. اگر اس کے لیے تیاری کرو گے تو کیا ہوگا؟ یہ دنیا بھی حل ہو جائے گی. اب عزیزان محترم, اس سلسلے کی یہاں پہ آخری مجلس, اور جو عرائض آپ کی خدمت میں عرض کرنے تھے وہ ہو چکے. ہم نے ظاہر ہے کہ اس کو پورا تو نہیں کیا ہوا, لیکن جتنا ہمیں سمجھ میں آ سکتا تھا, جتنا ہماری طاقت میں تھا, اتنا ہم نے عرض کرنے کی کوشش کی. رسم و رواج کس طریقے سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر ان رسم و رواج کا مقابلہ کرنا ہے کہ جو امام کی نصرت کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں, تو وہ کیسے مقابلہ ہوگا, تھوڑا بہت اس کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی. جو بہت خاص بات میں اس سلسلے سے اگر نکال کے عرض کرنا چاہوں, وہ یہ ہے کہ یہ روابط کیسے بنتے ہیں, اس پہ غور کر. اگر ایک جگہ کے اوپر ایک غریب کا احترام نہیں ہوا, اب سوسائٹی میں ہوگا کیا, اس پہ غور کر. یعنی مثلا فرض کریں میرا ایک ڈرائیور ہو اور میں اس کو عزت نہ دوں, ابھی تو مجھے بہت مزہ آئے گا کہ میں نے اس کو ذلیل کر لیا, اب ہوگا کیا, یہ سوچیں. سوسائٹی میں یہ ٹرینڈ بڑھے گا, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یا مجھے یا میری اولاد کو یہی ذلت اٹھانی پڑے گی جو میں نے اس کو دی ہے، یہ ہوگا. آپ اس کو، آپ اور میں اس کو اس طرح دیکھنا شروع کر دیں نا، زندگی آسان ہے. اور وہ جو امپورٹنٹ باتوں میں سے ایک بات تھی، جو ایک تو یہ ہو گئی کہ سوسائٹی کے اندر جو ڈائنمکس ہیں ان کے اوپر غور کر لیں. دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ بات کی گئی وہ قلوب کے بارے میں، جو امین مومنین کا فرمان تھا، کلمات قصار کے اندر موجود ہے، ان قلوب او اے، جو کمیل ابن زیاد کو لے گئے باہر قبرستان کے نزدیک اور وہاں جا کر کلمات ارشاد فرمائے، اور وہ بہت طولانی کلمات تھے، میں نے 1/3 بھی نہیں پڑھے تھے، جو آپ کی خدمت میں ایک دن عرض کیے تھے، اس کو جا کے ضرور تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے گا. اور دو باتیں بس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیں، ایک تو یہ کہ سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے انٹریکشنس، اس کے ڈائنمکس، اس کے اوپر غور فرماتے رہیے کہ کیسے ہوتا ہے، صحیح کیسے ہوگا. اور دوسری بات جو تھی وہ ہماری اپنی حقیقت، کہ ہمارے پاس خدا نے ایک الہی حصہ رکھا ہوا ہے جو قلب ہے، اگر ہم اس قلب کے اوپر محنت کریں گے تو ہمیں کیا کچھ نصیب ہوگا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور آخری بات جو اس سلسلے میں آئے گی وہ یہ کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی اچھا کام خدا کی نصرت اور خدا سے رابطے کے بغیر انجام نہیں پا سکتا. جو بھی کام بندوں کے لیے کریں گے وہ ضائع ہو جائے گی، جو خدا کے لیے کریں گے وہ باقی رہے گا. نیت کا خلوص سب سے ہے، باقی ساری چیزیں کم ہیں، نیت کا خلوص سب سے ہے. یہ چیز جتنی زیادہ ہمارے معاشرے میں پیوریفائی ہوتی چلی جائے گی، ہماری تاثیر بڑھتی جائے گی، اور جتنا خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ یہ نیت کا خلوص کم ہوتا چلا جائے گا، ہمارا کام بے اثر ہوتا چلا جائے گا. قرآن بھی اثر نہیں دے گا اگر نیت خالص نہیں، اس کے اوپر بہت محنت کرنی پڑے گی. مادہ پرستی اس معاملے میں سب سے بڑی دشمن ہے، کمرشلائزیشن. شاید کل یا پرسوں میں نے آپ کی خدمت میں اس کو عرض کرنے کی کوشش کی کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کو پیسہ دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ویلیو ختم ہو گئی. نہیں، اگر وہ کوئی کام ایسا کر رہا ہے جو اچھا کام ہے تو پیسہ دینے سے ویلیو ختم نہیں ہوگی، لیکن کمرشلائزیشن بری ہے، ہر کام پیسے کی خاطر ہونا ہے، یہ صحیح نہیں، یہ خراب ہے. بس آخری جو میں آپ کی خدمت میں اور گزارش کروں گا وہ یہ کہ اگر آپ نے اور میں نے اپنے نفس کے کنٹرول کو فل ٹائم جاب نہیں سمجھا تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے. اسے فل ٹائم جاب دینا پڑے گا، یعنی یہ کہ ہم ماہ محرم میں چند جگہوں پہ چلے جائیں گے تو تزکیہ نفس ہو جائے گا، ہو ہی نہیں سکتا. پورے سال محنت کرنی پڑے گی وداؤٹ ایکسیپشن، وداؤٹ اینی بریک، کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے اسے، تب کہیں جا کر ہم کہہ سکیں گے کہ ہم اس راستے کے اوپر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. خدا تعالیٰ کے وعدے بے پناہ ہیں، یہ کہ خدا تعالیٰ نے سید الشہداء کا نام دیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. اور میں کبھی ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بات کو اتنا سخت کر کے پیش کر دیں کہ لوگ کہیں یہ ممکن نہیں. یہ بھی نہیں چاہتے کہ لوگ یہ کہیں کہ اب کچھ نہیں کرو پھر بھی ہو جائے گا، دونوں نہیں ہوں گے، دونوں کے بیچ میں ایک راستہ ہے. اہل بیت کی نصرت بھی ہے، ہمیں محنت کرنی ہوگی. اور جتنا آپ کا تعلق، ہمارا تعلق امام حسین سے سچائی پر مبنی ہوگا، بغیر دکھاوے کے، بغیر کسی اور غرض کے، اتنا ہی ہمارا کام آسان ہوتا چلا جائے گا. خدا تعالیٰ نے یہ جو ہمیں غم دیا ہے یہ بڑی نعمت دی. میں جب نیا نیا طالب علم بنا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا. کراچی سے گیا تھا، یہاں پہ ظاہر ہے کہ محرم مجالس، خود میری والدہ بہت زیادہ مجالس کرتی ہیں. میں جب ایران گیا تو میں نہیں سمجھ پایا کہ اب مجھے کس طریقے سے دیکھنا ہے چیزوں کو. شاید مجھے تھوڑا سا ٹائم لگا اس کو سمجھنے میں، لیکن کچھ وقت کے بعد مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اگر سید الشہداء سے ہمارا تعلق نہیں بنا تو نہ ہم دنیا کے ہیں نہ ہم آخرت کے. یہ وہ اکسیر ہے، جس نے اس مقام کو پایا اس کو سید الشہداء کی طرف سے جو کچھ نصیب ہوتا ہے بہت زیادہ. بڑے بڑے مراجع تخلید اس بات پہ بعض اوقات رشک کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے عالم، بعض علماء مجلس نہیں پڑھتے. اگر کبھی ایسا ہو تو وہ لوگ رشک کرتے ہیں اس بات پر کہ کاش ہم مجلس بھی پڑھتے ہوتے، کاش ہم مجلس بھی پڑھتے ہوتے. جب میں خود پاکستان واپس آیا تھا تو مجلس نہیں پڑھتا تھا، 12 سال طالب علم تھا لیکن مجلس نہیں پڑھتا تھا، آنے کے بعد بھی 1-2 سال تک نہیں پڑھتا تھا. درس دیتا تھا، لیکچر دیتا تھا، لیکن ایک بات پہ کڑتا رہتا تھا، اور وہ یہ بات تھی کہ میں دیکھتا تھا کہ کوئی مصائب پڑھ رہا ہے اور لوگ رو رہے ہیں اور یہ مجھے نصیب نہیں ہو رہا. میں اسے بہت پڑھتا تھا کہ خدایا یہ فضیلت کیوں میں نہیں لے پا رہا. سید الشہداء کے غم میں رونا اور رلانا فضیلت ہے، واقعاً فضیلت، اس کا کوئی مقابلہ نہیں. یہ کہ خدا متعال نے آپ کے اور ہمارے دلوں کو امام حسین کی محبت کے لیے نرم کر دیا، یہ بڑا خدا متعال کا احسان. اذان محترم سفر کا مہینہ ہے اور سفر کا مہینہ منسوب ہے سید الشہداء کی ایک یتیمہ سے جو نام کے زندان میں اس بے کسی اور مظلومیت کے عالم میں دنیا سے رخصت ہوئی. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مصائب بہت زیادہ ہیں، لیکن اہل بیت اطہار کے مصائب میں کچھ پہلو ہے جن کا تعلق شجاعت سے ہے، انہوں نے شجاعت کے ساتھ قربانیاں دی ہیں، کچھ کا تعلق حمیت سے ہے، کچھ کا تعلق غیرت سے ہے، کچھ کا تعلق جذبات سے ہے. یہ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خواتین شام غریبہ کے مصائب سے ہے، اس کا تعلق غیرت سے ہے، اور سخت مرحلہ ہے. لیکن ان سخت مرحلوں میں جو انتہائی سخت مرحلہ ہے وہ اہل بیت کے وہ مصائب ہیں جو ان کے بچوں کے اوپر ملے ہیں. سخت جو خواتین کے ساتھ ہوا وہ قطعاً ظلم ہوا، کسی انسان کی لغت کے اندر ہی نہیں آتا ہے کہ جو قوم خود مظلوم ہو چکی تھی جس کے مرد شہید کیے گئے تھے ان کے خیموں میں آگ لگا دی جائے، ان کے اجناس کو لوٹ لیا جائے. لیکن اس سے بڑی مظلومیت پہ جب ہمیں نظر آتی ہے تو ہم ان بچوں کو دیکھتے ہیں. اب آپ پوری دنیا میں کسی کے پاس بھی جائیں اور اس سے کہیں کہ اگر کوئی بچہ گود میں ہو اور پیاسا ہو اسے پانی دینا چاہیے، نہیں دینا. دنیا کی کون سی ثقافت یہ کہے گی کہ جو بچہ گود میں ہے اور پیاسا ہے اسے پانی نہ ملے؟ اسے پانی ملنا چاہیے. عزیزو دنیا کی کون سی ثقافت کہے گی کہ اگر باپ اس بچے کے لیے پانی مانگے تو اس بچے کو ذبح کر دینا چاہیے؟ کون سی ثقافت؟ یہ کربلا کے اندر ہوا. اگر مسائل بچوں کے مسائل کو لیں تو میں 2-3 روایات بس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. شام غریبہ کا ایک موقع آیا جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بی بی ام کلثوم سے کہا کہ بی بی بچوں کو دیکھو کہ بچے کہاں ہیں. بچوں کو دیکھنا شروع کیا تو سب بچے ادھر ادھر جا چکے تھے، کچھ بچے مقتل کے اندر رہ گئے تھے. یہ جملہ ہم نے کتنی آسانی سے کہہ دیا اور آپ نے اتنی آسانی سے سن لیا کہ جہاں پہ لاشیں بکھری ہوئی تھیں وہاں پہ بچے جا چکے تھے. اب کوئی اپنے باپ کی لاش کو دیکھتا تھا، کوئی اپنے بھائی کی لاش کو دیکھتا تھا. یہ مظلوم ہمارے ہاں خاندانوں میں اگر کسی بچے کا باپ مر جائے تو اس بچے کو جدا کر دیتے ہیں اس کی لاش سے کہ بچے کے ذہن پر اثر آ جائے گا. یہ مظلوم بچے کربلا کے مقتل کے اندر موجود تھے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا وہ بہن ہے جو 18 بھائیوں کے لاشوں میں ان بچوں کو دیکھنے کے لیے گئی ہیں. اس مظلومیت کے عالم میں دو بچوں کو دیکھا کہ وہ الٹے پڑے ہوئے تھے، ان کے چہرے مٹی کے طرف تھے، بی بی نے دیکھا کہ وہ مٹی کے اوپر گویا سو رہے ہیں، اور بی بی نزدیک گئیں تاکہ ان بچوں کو اٹھائیں، جب ان بچوں کو پلٹا تو دیکھا سینوں پہ گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشان تھے، بچے کچل چکے تھے۔ ایسو اگر بچوں کا تذکرہ ہے تو بس ایک جملہ ضرور کہنا چاہیے یہاں پر، مظلوم تھے وہ بچے جو اماریوں سے گرتے تھے اور اماریوں کے ٹاپوں میں کچلے جاتے تھے، بچوں کی مظلومیت ہے۔ تو پھر ایک اور مظلوم کا تذکرہ کروں گا، مولا علی اصغر کا تذکرہ کیا، ان بچوں کا تذکرہ کیا۔ ایسو اب ایک بچہ اور ہے جس کے مصائب کم پڑھے جاتے ہیں لیکن مستند مصائب کے اندر ہے، وہ کون سا لمحہ ہے؟ جب سید الشہداء میدان کربلا میں زمین پر ہیں اور ایک آخری لمحہ ہے، اور ایک بچہ جو امام حسن کی اولاد میں سے ہے وہ خیمے سے دیکھ رہا ہے کہ میرے چچا زمین پر ہیں اور شمر اللعین امام کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ بچہ بے بس ہو جاتا ہے، یہ خیمے سے لپکتا ہے، امام حسین اس حالت میں بی بی زینب کو اشارہ کرتے ہیں کہ بچے کو پکڑ لے، بی بی نہیں پکڑ پاتی، یہ بچہ لپک کر امام حسین کی طرف آتا ہے اور شمر کو دیکھ کر کہتا ہے کہ لعین تو میرے چچا کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے، شمر شمشیر کا وار کرتا ہے، بچہ دونوں ہاتھ آگے کر دیتا ہے، بچے کے دونوں ہاتھ کٹ کر امام حسین پر گر جاتے ہیں، امام نے مظلومیت کے عالم میں بچے کو دیکھا، شمر نے ایک اور وار کیا، بچے کی کمر میں لگا، بچے کے جسم ٹکڑے ہوا، امام حسین کی لاشیں پر گرا۔
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايا منقلب ينقلبون۔
پروردگارا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا، جن ظالموں نے ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما، خدایا اس مظلومیت کے صدقے میں ہمیں سید الشہداء کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ خدایا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا اور ان کی قربانیوں کا، پرچم سید الشہداء کو مزید عزت و سربلندی نصیب فرما۔ تمام زائرین، تمام عزداران سید الشہداء کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے اس غم کا واسطہ، خدایا ہماری کوئی بھی نیکی جو تجھے پسند آئی ہو خدایا اس کا واسطہ، اسی دنیا کی زندگی کے اندر سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ ماتم